أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين قال المعصوم علیہ السلام الدعاء مخ العبادة. ناظرین محترم, آپ سب کو نور ویلائٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام عبادتوں کا جو مہم اور اہم رکن ہے وہ دعا ہے, اور جس طرح قرآن کریم میں آیات بھی ہیں اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ بعض دنوں کو بعض دنوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے, اسی طرح عرفہ کے دن کو اللہ نے دوسرے دنوں پر ایک فضیلت دی ہے. اور جب ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات اور سیرت کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہاں پر ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہمیں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں کہ اس دن کو آپ دعائیں پڑھیں. ان میں سے خصوصی دعا دعائے عرفہ ہے, اور اس دعا کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی منسوب ہے, اور اس دعا کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ بھی منسوب کیا گیا ہے, جو کہ صحیف سجادیہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ روز عرفہ یعنی عرفہ کا دن خدا کی معرفت حاصل کرنے کا دن ہے, لقائے الہی کی منزل تک پہنچنے کا دن ہے. سوال یہ ہے کہ اس دن سے دعائے عرفہ کا کیا ربط ہے, اور اس دن کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے؟ امام علیہ السلام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں کون سے مضامین اور کون سے لقائے الہی کی منزل تک پہنچنے کے لیے روش اور راہ کو ہمیں بتلایا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے کم المقدس کے معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید عباس حسینی کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا.
آپ لوگوں کا بھی شکریہ.
ہم اپنی گفتگو کا آغاز سوال سے کرنا چاہیں گے کہ چونکہ ہماری گفتگو کا موضوع بھی دعائے عرفہ صحیف سجادیہ ہے, اور چونکہ صحیف سجادیہ دعاؤں کا مجموعہ ہے, تو اس صحیف سجادیہ کا اور خود دعائے عرفہ کا باہم کیا ربط ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کے حوالے سے جو ہے بعض مقدمات جاننا بہت ضروری ہے. خود دعا کی حقیقت کیا ہے, یہاں سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. دعا در حقیقت بندے کا, عبد کا اپنے مالک کی درگاہ میں حاضری دینے کا نام ہے, کہ جہاں جا کر عبد خدا اپنے اس عجز کا, اپنی اس عاجزی کا, اپنے فقر کا اظہار کرتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے در حقیقت, پروردگارہ بار الہ تو میرا خالق ہے, تو میرا مالک ہے, تو میرا رازق ہے. یعنی در حقیقت دعا کی جو جڑیں ہیں وہ توحید کے اندر ہیں. یعنی جو بندہ دعا کر رہا ہے اور ایک ہی ذات کے آگے جھک رہا ہے اور اسی سے مانگ رہا ہے, در حقیقت یہ توحید ہی ہے. یعنی وہ اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے, وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ذات کی جس کے سامنے میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں وہ ذات میری تمام ضروریات کو جانتی بھی ہے, اور ان تمام ضروریات کو, ان تمام حاجات کو پورا کرنے پر وہ قادر بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, وہ عطوف بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ ودود بھی ہے. یعنی ان تمام مجموعہ صفات کا در حقیقت وہ دل سے عقیدہ رکھتا ہے, تبھی
جا کر ماخذ وہی ہے.
ہاں, منبع و ماخذ وہی ہے, توحید ہے در حقیقت. بس دعا کی جو ہے وہ جڑیں ہیں, یعنی عملاً گویا دعا کے دوران وہ عبد خدا اپنے عمل کے ذریعے سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے, توحید کا اعلان کر رہا ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میری ضرورت جو ہے اور میری حاجت اگر کوئی ذات پوری کر سکتا ہے تو وہ خداوند متعال کی ذات ہے. اور قرآن مجید کی آیات میں اگر آپ دیکھیں تو دعا کو عبادت بلکہ سب سے بہترین عبادات میں سے شمار کیا گیا, اور جس طرح سے آپ نے خود فرمایا کہ روایات میں جس طرح سے آیا کہ الدعاء مخ العبادہ, یعنی عبادت کا مغز ہے دعا. اور قرآن کی وہ جو آیت مشہور جو آیت ہے وہ ہمیشہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم, یعنی مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. ان الذین, اب آگے جو ہے وہ قابل فکر ہے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں یعنی دعا سے, کیونکہ دعا کا موضوع چل رہا ہے, سید خلون جہنم داخرین, وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. یہاں سے دو باتیں سمجھ آ گئیں, ایک تو یہ ہے کہ ترک دعا تکبر کی علامت ہے, یعنی اگر کوئی خدا سے طلب نہیں کرتا, مانگتا نہیں, اس کا مطلب ہے وہ تکبر کا شکار ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خود دعا کو عبادت کہا گیا اس آیت کے اندر, تو دعا واقعاً عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے جس طرح سے. اور صحیفہ سجادیہ جس طرح سے دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے, ہم عام جو انسان ہیں, ہم لوگ ہیں, ہمیں بعض دفعہ دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، خدا کے سامنے کیسے حاضری دینی چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کی شرائط کیا ہیں، خدا سے کیا مانگنی چاہیے، یہ بھی اہم بات ہے، یعنی اس ذات کے سامنے جا کر کیا مانگنی چاہیے، کب مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، یہ تمام چیزیں در حقیقت جب ہم صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے اس مجموعے کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو یہ تمام درس، یہ تمام سبق ہم وہاں سے سیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے صحیفہ سجادیہ دعا سیکھنے کا ایک بہترین، اس کے لیے ایک بہترین اس کی درسگاہ ہے۔ یعنی صحیفہ سجادیہ کی طرف جب ہم مثلا اوقات کے لحاظ سے دیکھیں، صرف ایک بطور مثال کہ کس وقت دعا مانگی جائے، کب دعا مانگی جائے، تو صحیفہ سجادیہ میں اتنی زیادہ دعائیں، صبح کے وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے، شام کے وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے، اگر طلب باران طلب رحمت ہو تو اس وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے، عید الفطر کا دن ہو، یوم عرفہ کا دن ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، اس طرح کے جتنے کتنے موضوعات ایسے ہیں جہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں سکھایا کہ کب اور کیسے دعا مانگنی چاہیے۔ لہٰذا اس حوالے سے صحیفہ سجادیہ ایک بہترین ہمارے لیے درسگاہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ چونکہ ان کی ایک تعبیر تھی بہت خوبصورت دعا کے حوالے سے، دعا جو ہے وہ قرآن ساعد ہے، ایک قرآن نازل ہے جو خداوند متعال کا کلام ہے، دعا جو ہے وہ قرآن ساعد ہے، یعنی وہ الفاظ ہیں جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اور اس کا جو ایک بہترین نمونہ ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے۔ اور ایک مشہور قول جو بعض روایت سے بھی ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کا دل کرے نا کہ خدا اس سے بات کرے تو اسے چاہیے قرآن مجید پڑھ لیں، اور جب اس کا دل کرے کہ وہ خدا سے بات کرے تو پھر وہ دعا کرنا جو ہے وہ شروع کریں۔ تو اس حوالے سے صحیفہ سجادیہ ایک بہترین ہمارے لیے، اور واقعاً دیکھ انسان کے لیے کتنے شرف کی بات ہے کہ وہ براہ راست اپنے پروردگار سے باتیں کر سکتا ہے، درمیان میں کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اور دعا یہ بہترین ہمارے لیے فرصت ہے کہ جہاں پر ہم خداوند متعال سے براہ راست اپنے دل کی باتیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے صحیفہ سجادیہ واقعی نے ہمیں سکھایا کہ کب، کیسے اور کن شرائط کے ساتھ، کن آداب کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔
اچھا، جیسا کہ ہمارا موضوع بھی ہے دعائے عرفہ کے تناظر میں، تو یہ خود یوم عرفہ جو ہے دعاؤں کا دن ہے، گویا کہ یہ روایات میں ملتا ہے اور سیرت معصومین میں ملتا ہے، تو خود اس دن کا اور دعائے عرفہ کا باہم کیا ربط ہے؟
جی ہاں، جس طرح سے ابھی ہم نے ابھی یہی بیان کر رہے تھے کہ وقت دعا ایک اہم بات ہے، کب دعا کرنی چاہیے، روایات اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً ان اوقات میں سے ایک بتایا گیا کہ جب بارش کا جو ہے نزول ہو رہا ہو، بارش جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، اس وقت دعا کریں، مثلاً استجابت دعا کے خاص اوقات ہیں۔ تو انہی میں سے ایک دن جو ہمارے ائمہ علیہم السلام، حتی رسول گرامی اسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ روز عرفہ۔ روز عرفہ کو روز دعا کہا گیا، تو اس حوالے سے روز عرفہ وہی یعنی نو ذی الحجہ کا دن ہے کہ جب حاجی عرفات کے اس میدان میں ہوتے ہیں۔ اب اس کا اپنا ایک خاص فلسفہ کہ میدان عرفات جو ہے کہا کہ وہ محشر کی ایک تجلی ہے، تو وہاں پر جس طرح سے حاجیوں کے لیے کہا کہ دعا ہے، تو باقی عام لوگوں کے لیے بھی کہا گیا کہ اس دن نو ذی الحج کو روز عرفہ جو ہے حتماً جو ہے وہ خداوند متعال سے دعا کریں، اپنی حاجات طلب کریں۔ تو جس طرح سے میں نے ابھی کہا کہ ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں دیکھیں، رسول خدا کی سیرت میں دیکھیں، تو ہمیں دعائیں ملتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ مشہور ہیں جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام سے ایک الگ دعا دعائے عرفہ کے نام سے جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ میں نقل ہوئی ہے، اور ایک طولانی دعا ہے، بلکہ صحیفہ سجادیہ کی سب سے طولانی دعا یہی ہے دعائے عرفہ۔ اور روایات میں جو ہے سال کے جو بافضیلت ترین ایام ہیں ان میں سے ایک دن جو ہے وہ روز عرفہ کو قرار دیا گیا، اور اس دن کے مخصوص اعمال جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں کہ جن میں یہی دعا ہے، استغفار ہے، طلب حاجات ہیں، روزہ رکھنا ہے، اس طرح کے متعدد اعمال، اور زیارت امام حسین علیہ السلام ہے اس طرح کے۔ اب مثلا بطور نمونہ ہم یہاں پر امام کاظم علیہ السلام کی روایت ہے کہ میرے والد بزرگوار یعنی امام صادق علیہ السلام روز عرفہ میں جب عرفات میں ہوتے تھے تو بہت سخت گرمی ہوتی تھی، واضح سی بات ہے وہاں پہ، تو اس سخت گرمی کی حالت میں آپ روزہ رکھتے تھے، حالت روزہ میں پھر آپ مسلسل جو ہے وہ دعاؤں میں، گریا اور مناجات میں آپ مشغول رہتے تھے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے، جو کہ ان کے فرزند امام کاظم علیہ السلام نقل کرتے ہیں۔ خود امام صادق علیہ السلام کی جو روایت ہے اس میں فرماتے ہیں آپ، تخیر لنفسک من الدعاء، یعنی اس دن میں اپنے لیے دعا کو اختیار کرو، واجتہد، اور اس حوالے سے کوشش کرو، یہ جو دن ہے عرفہ کا دن، یہ دعا اور سؤال کا یعنی مانگنے کا دن ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ روایات میں جو ایک اہم فضیلت جو ہے وہ روز عرفہ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ روز عرفہ ماہ مبارک رمضان کی برابری کرتا ہے، یہ بہت عجیب یعنی ایک نکتہ ہے۔ بعض روایت میں کہا گیا کہ جو جس شخص کی مغفرت ماہ مبارک رمضان میں نہ ہو اس کو چاہیے اگلے رمضان تک جو ہے وہ انتظار کرے، مگر یہ کہ وہ روز عرفہ کو درک کرے اور روز عرفہ کے دن، جو عرفہ کا دن ہے، اس دن خدا سے وہ جو ہے سوال کرے اور اپنی حاجت جو ہے وہ طلب کرے. تو اب اس حوالے سے خود اسی دعا کے اندر یہ جو امام سجاد علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے جس کا انشاءاللہ ہم ابھی تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس دعا میں حتیٰ وہ جو الفاظ ہے یوم عرفہ کے تعارف کے حوالے سے وہ لگ بھگ ہمیں وہی ملتے ہیں جو جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے ہیں. مثلاً اسی دعا کے اندر موجود ہے، اللہم ھذا یوم عرفت یوم شرفتہ وکرمتہ وعظمتہ. یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو ماہ مبارک رمضان کے لیے ہے، وھذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ. یعنی الفاظ کی ترتیب تھوڑی آگے پیچھے، جو ہر
روز دعا پڑھی بھی جاتی ہے.
جی جی بالکل. تو عرفات کے دن کے لیے وہی فضیلت بیان ہوئی ہے جو ماہ مبارک رمضان کے لیے ہے، اور کہا کہ بہت زیادہ جو ہے اس دن دعا کریں. مفاتیح الجنان میں ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، شیخ عباس قمی نے نقل کیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک سائل کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا عرفہ کے دن، تو امام علیہ السلام نے کہا افسوس ہو تم پر، اس دن بھی تم غیر خدا سے مانگ رہے ہو، خدا سے مانگو، آج جو مانگنا ہے. اس دن یوم عرفہ کی اتنی فضیلت ہے حتیٰ کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اسے بھی جو ہے یہ جو ہے امید لگ جاتی ہے کہ خداوند متعال آج اسے اہل سعادت میں سے قرار دے، اگر وہ اہل شقاوت میں سے ہو. تو اس حد تک اس دن دعا کے حوالے سے فضائل جو ہے ائمہ علیہ السلام سے وہ منقول ہوئے ہیں، اور خاص طور پر دعا استغفار مناجات کے حوالے سے.
اچھا، جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ یہ سیف سجادیہ کی تمام دعاؤں میں سے یہ دعا عرفہ سب سے بڑی اور لمبی دعا ہے، تو ظاہر ہے اس مختصر ٹاک شو میں ہم اس پہ تورانی بحث تو نہیں کر پائیں گے. تو اس دعا کے حوالے سے دعا کا مختصر تعارف اگر ہمیں بتائیں.
صحیفہ سجادیہ کی یہ جو ایک عام ترتیب ہے اس میں 47ویں دعا ہے، 47 نمبر جو ہے وہ دعا ہے، اور جس طرح سے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ طولانی ترین صحیفہ سجادیہ کی سب سے لمبی دعا جو ہے وہ یہی ہے. بعض جو مترجمین ہیں جب انہوں نے ترجمہ کیا اس دعا کا تو اس کو بند بند اور فقرہ فقرے میں جو ہے وہ تبدیل کیا، نمبرنگ کی اس کی. تو اس میں اس دعا کے 133 فقرات بنے ہیں، 133 کے فقرے اور حصے بنے ہیں، یعنی اتنی لمبی یہ جو ہے دعا ہے. تو لہٰذا اگر اس کی تشریح اور توضیح میں اگر ہم جائیں تو اس کے لیے بہت زیادہ جلسات چاہیے. تو خلاصہ اگر اور ایک مختصر سا تعارف یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی بیان کروں کہ عام طور پر دعائے عرفہ امام حسین بہت زیادہ معروف ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ دعا ایک لحاظ سے ہمارے معاشرے میں متروک ہیں، لوگ اس دعا کی طرف متوجہ نہیں ہیں. واقعی متوجہ ہونی چاہیے، بہت بلند مضامین پر مشتمل یہ دعا ہے. اگر بالکل اختصار کے ساتھ بیان کروں تو اس دعا کے اندر معرفت الہی، پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر درود اور ان کی معرفت کے حوالے سے متعدد نکات، اپنے گناہوں کے اقرار، طلب حاجات جیسے مختلف موضوعات اس دعا کے اندر ہیں کہ مزید تھوڑی سی تفصیل اس کی انشاءاللہ بھی ہم بیان کریں گے. اگر بالکل اگر ایک خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو اس دعا کے اندر ایک عبد صالح کو اپنے خالق حقیقی کے ساتھ ایک عاشقانہ تعلق کیسے برقرار کرنا چاہیے عرفہ کے دن، کیسے اپنے خالق سے جو ہے اپنی بات کرنی چاہیے، دل کی حاجات طلب کرنی چاہیے، اس کا طریقہ اس دعا میں سکھایا گیا ہے. تو اس دعا کا جو ایک بالکل ڈھانچہ ہم کہہ لیں، سٹرکچر کہہ لیں، یعنی کیسے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس دعا کا آغاز کیا، پھر کیسے جو ہے مرحلہ وار اس دعا کو آگے لے کر گئے، اور پھر کون سی جو ہے حاجات طلب کیں، اور اس دعا کا اختتام کیسے ہوا، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، یعنی ہم سیکھنا ہے اس دعا سے. تو عزیزان اس دعا کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ حمد الہی سے ہے، اب یہ ہمارے لیے سبق ہے. یعنی میں اگر دیکھیں الحمد للہ رب العالمین، وہی جس طرح سے قرآن مجید کا آغاز ہے الحمد للہ، وہی یہاں سے جو ہے دعا کا آغاز ہو رہا ہے،
وہی
روش ہے. وحدانیت الہی کا اقرار ہے، خداوند متعال کی مختلف صفات کا تذکرہ ہے، یعنی حمد الہی کے ساتھ مختلف صفات کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. اس کے بعد تسبیح پروردگار کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، سبحانہ سبحانہ کہہ کر یہاں پر بھی خداوند متعال کی متعدد اور مختلف صفات کا تذکرہ ہے، جن میں سے ہر صفت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو بہرحال ہو سکتی ہے. پھر تیسرے مرحلے میں پھر سے ہم جو ہے تسبیح کے بعد پھر تحمید کی طرف آپ لوٹ آتے ہیں، اور مختلف صفات اور مختلف انداز سے خداوند متعال کی آپ حمد بجا لاتے ہیں. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہم السلام پر درود کا، ان کے اوپر، ان ہستیوں کے اوپر آپ درود بھیجتے ہیں، اور اس میں بھی خود درود کی انواع و اقسام بیان کی گئی ہیں، कि मसलन ये वाला दुरूद, ये वाला दुरूद, ये वाला दुरूद, और दुरूद का फ़लसफ़ा भी बयान किया गया कि हम इन हस्तियों पर अगर दुरूद भेजते हैं तो क्यों भेजते हैं, इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसको भी इस दुआ के अंदर बयान किया गया है। साथ में फिर अगले मरहले में ख़ुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी जो अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं, ये जो हस्तियाँ हैं, इनका तआरुफ़ इसी दुआ के अंदर, इनका तआरुफ़ मुख्तलिफ़ सिफ़ात के ज़रिए से कि ये हस्तियाँ हैं कौन, ये भी इस दुआ के अंदर बयान किया गया। फिर ये अगला जो एक पांचवा जो मरहला है मेरे हिसाब से, वो ये है कि रोज़े अरफा का, रोज़े अरफा की अज़मत का हवाला देते हुए अपने गुनाहों का इकरार इन तमाम मराहिल के बाद, और इजहार अज़्ज़ है, इजहार तज़ल्लुल है, इजहार खुज़ू है उस खालिक़े हक़ीक़ी की दरगाह में, अपने एक लिहाज से हमारे लिए दर हकीकत तालीम है, अपने जुर्म का एतराफ़ है, अनल्लज़ी अनल्लज़ी, मैं वो हूँ परवरदिगारा, मैं वो हूँ, इस तरह से एक ख़ास तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ जो है वो बयान किया गया है। हत्ता मसलन मैं एक जुमला यहाँ पर कोट करना चाहूँ इस दुआ से, मसलन फरमाया अना बादु अकल्लुल अकल्लीन, परवरदिगारा मैं यानी सबसे नाचीज़ हूँ, व मिसलु ज़र्रा मैं ज़र्रे की मानंद हूँ, औ दूनहा या मैं ज़र्रे से भी छोटा हूँ, मेरी हैसियत परवरदिगारा तेरी ज़ात के मुकाबले में मेरी ये हैसियत है। तो इस तरह के बहुत बुलंद मतालिब जो है वो इस दुआ के अंदर मौजूद है। इस इन तमाम मराहिल को तय करने के बाद तलब हाजात का मरहला है, यानी परवरदिगार से आपने तलब करना है, अपनी हाजतों को जो है वो पेश करना है परवरदिगार के सामने। तो यहाँ पर कम अज़ कम मैं बयान कर रहा हूँ, मजमूआ अगर बनाकर हम बात कर लें, कम अज़ कम 30 हाजतें तलब की गई हैं, जिनमें जो है मादी हाजात भी हैं, मानवी हाजात भी हैं, मसलन रिज़्क़ो रोज़ी को भी तलब किया गया है, अपनी सलामती और तंदुरुस्ती की भी बात की गई है, खुदावंद मुताल से तलब किया गया है, गुनाहों की मग़फ़िरत भी तलब की गई है, शब ज़िंदादारी की जो है वो तौफ़ीक़ भी खुदावंद मुताल से, इस तरह से कम अज़ कम 30 हाजतें जो हैं वो खुदावंद मुताल से तलब की गई हैं मसलन। और आखिर में जो एक ख़ुलासा यानी एक लिहाज से जो आप कहें कि अहम जो दुआ और हाजत है वो इस तरह से है, वजअली फ़ी हाज़ल यौम नसीबा, परवरदिगारा आज के दिन मुझे कुछ हिस्सा अता करें, किस चीज़ से, अनारो भी ही हज़म मिन रिज़वानिक, कि जिसके ज़रिए से आपकी रज़ा और आपकी खुशनुदी का एक हिस्सा मैं पा सकूं, यानी खुदा की उस खुशनुदी को तलब किया गया है। ये एक लिहाज से ख़ुलासा है। और जब दुआ का इख्तिताम होता है आखिर में, तो फिर से मोहम्मद व आल मोहम्मद पर दुरूद और सलाम, सिर्फ दुरूद नहीं, दुरूद भी है और सलाम है, इसके साथ इस दुआ का इख्तिताम हो रहा है। और अगर देखें यानी ये एक लिहाज से इस दुआ का एक स्ट्रक्चर जो हमने आपकी खिदमत में जो है बयान की, तो दर हकीकत हमें सिखाया गया कि दुआ कैसे करनी चाहिए, दुआ का आगाज़ कहाँ से होना चाहिए, दुआ क्या इख्तिताम कहाँ से होना चाहिए, और आदाब दुआ क्या है, और कैसे जो है अपनी हाजात खुदावंद मुताल से तलब की जानी चाहिए। इन तमाम हवालों से ये एक बेहतरीन दुआ है, और हम अपने मोमिनीन से यही तकाजा करेंगे कि वाकई कोशिश करें कि कम अज़ कम इस दुआ को एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ लें। इंशाअल्लाह आप अंदर से मुतहव्विल होंगे और वाकईन आप कहेंगे कि ये होते हैं हमारे, ये हैं हमारे अइम्मा अलैहिमुस्सलाम, ये हैं नुमाइंदगान इलाही, कि हम फ़ख्र करते हैं कि हमारे अइम्मा ऐसे थे।
माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, नहायत ही ख़ूबसूरत अंदाज़ में आपने दुआए अरफा और ख़ुद योम अरफा को बयान फरमाया, और जो मुहिम बात बयान फरमाई कि दुआ का ये मतलब है कि जब अब्द चाहता है कि अपने माबूद से बात करे, तो दुआ के अंदाज़ में वो अपने माबूद बरहक से बात कर सकता है। यानी गोया कि अगर ये कहा जाए कि दुआ खुदा से मुलाकात की एक सीढ़ी है, मुकदमा है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपने देखा कि बुज़ुर्गवार ने दुआ की अहमियत और बिलअख़स दुआए अरफा की अहमियत और उसमें कौन से मज़ामीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र किए हैं, उन पर रोशनी डाली। और ख़ुसूसन जो इसमें बात नकल की गई वो ये कि किस तरह जो है बारगाह इलाही से हम तलब मगफ़रत और तलब दुआ करें, और देखें कि वही रविश जो रविश इलाही है, उस रविश से इमाम अलैहिस्सलाम दुआ में वारद होते हैं। पहले ज़िक्र इलाही, फिर आइमा ताहर अलैहिस्सलाम का तारुफ़, फिर अपने आप को हकीर जान कर दुआ करना, ये एक बहुत मुहिम पहलू है। इंशाल्लाह दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस दुआ से हम फैज़ और इंशाल्लाह इस्तफादा करेंगे। चूँकि हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, नए प्रोग्राम में नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।